तफसीर, आयात की तिलावत सुने और इन पर गौर करें।
بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
تلاوت سننے کے بعد آئیے ان آیات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا جو ہے وہ ہمارے لیے پیغام دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے. بنی اسرائیل اللہ کی بڑی چہیتی قوم تھی اور جو ہے وہ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گی کہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت نے 13 بڑے واقعات کا ذکر کیا ہے. 13 اہم واقعات, 13 بڑی نعمتیں اور اس میں بنی اسرائیل کا رویہ, اور ساتھ ساتھ یہ جائزہ لیتی جائیں کہ بحثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے میرا معاملہ کیا ہے, میں کہاں پہ کھڑی ہوں اور کیا کرتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کو پالتے پوستے ہیں, بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں, اور والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے گھل رہے ہیں, مر رہے ہیں, خون پسینہ ایک رات دن ایک, اپنے منہ کے نوالے نکال کر بھی ان کو دیتے ہیں, اور جتنی وہ اپنی خدمت محبت جو ہے وہ ان کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں, بچے ہیں کہ اتنے ہی جو ہے وہ والدین کے لیے جو ہے وہ احسان فراموش ہوتے چلے جاتے ہیں یا ان کو اپنے والدین کی کوئی کیئر نہیں ہوتی. تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین بچوں کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیکھو, کبھی ماں کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں, باپ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, کہ ہم تمہارے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور تمہارا رویہ یہ کیسا ہے, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, ایک قوم کی کہانی سنا کر اس کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات تاریخ کے پیش کر کے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تو ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے انعامات کی بارش تم پر کس قدر ہے, میں نے تمہیں کیا کیا دیا اور تمہارا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے. بڑا ہی غور و فکر کرنے والا انداز ہے, سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرنے والا, اور اپنے جو رویے ہیں ان پر تدبر کرنے والا اور پھر اپنے اندر سے جو بنی اسرائیل کا رویہ ہے کفر کا، شرک کا، نافرمانیوں کا، ناشکری کا، ان کو نکال پھینکنے والا. تو آپ جب اس کو پڑھیں تو ایسے ہی گزر نہ جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جائزہ لیتے جائیں، اور بڑا اختصار کے ساتھ، ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سفر کرتے ہیں تو راستے میں مختلف آپ جھلکیاں دیکھتے جاتے ہیں، تو واقعات ہیں اور ایک ایک دو دو آیتوں کے اندر اور بڑے بڑے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہاں پہ پیش کیا ہے جیسے کہ جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. آپ دیکھیے کہ دوبارہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج کے سبق میں یہ پہلی نعمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ کس نعمت کا ذکر کرتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ بنی اسرائیل دنیا کی تمام قوموں کی جو تھی وہ امام تھی، رہنما تھی، اور اللہ رب العزت نے اسے جو ہے وہ لیڈنگ نیشن بنایا تھا کہ وہ تمام دنیا کی قوموں کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف بلائے. اور یہاں پہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اس خاص نعمت کو یاد کرو. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور یہودیوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم نے کتنے رسول بھیجے، تمہاری تاریخ انبیاء کی تاریخ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کی قوموں پر جو تھا وہ چن لیا تھا، اور چنا کس لیے تھا؟ کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے. تو یہاں پہ اسی فضیلت کو گنوایا جا رہا ہے، کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. تو پہلے انعمتُ علیکم، کہ ساری عام نعمتوں کو ذرا غور کرو ان پر، اور پھر خاص نعمت امامت کی نعمت. تو یہ ہے پہلی نعمت. اور یہاں پہ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ امت وسط ہے، اللہ نے اسے جو ہے وہ چن لیا، امت مسلمہ کو ممتاز بنایا، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اور آج امت مسلمہ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے، ذرا سوچے تو صحیح. پھر جو ہے وہ آیت نمبر 48 سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے. ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 باتیں کہیں. پہلی بات، وَتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے. اور کون سا دن؟ قیامت کا دن، وہ دن جسے اللہ تعالیٰ کبھی القارعہ، کبھی الغاشیہ، کبھی الزلزال، اور کبھی الواقعہ کے نام سے یاد کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ نبا، عما يتساءلون عن النبا العظیم. اب یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ میرے عذاب سے ڈرو، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس دن کی پہلی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 1، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بدلہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا، ذرا بھی اس کے جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ تجزی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور تجزی کے معنی ہوتے ہیں، اس کا روٹ ہے جیم، زے یا جزا، اور جزا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بدلے کے لیے. فرمایا کہ اس دن کوئی انسان کسی دوسری انسان کو جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں دے گا. اب دیکھیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. یہاں پہ اگر کسی سے جو ہے وہ بچے سے غلطی ہو جائے تو ماں کہتی ہے کہ چلو مجھے سزا دے دو، یا باپ کہتا ہے کہ چلو مجھے جیل میں لے جاؤ، یا یہ کہ کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو کوئی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو کہا کہ وہاں پہ کوئی جو ہے کام نہیں آئے گا اور مصیبت سے بچائے گا نہیں، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. دوسری بات ولا یقبلوا منها شفاعت اور نہ کسی کی طرف سے شفاعت قبول کی جائے گی. یقبلوا قاف با لام اس کے معنی ہے قبول کرنا، کسی چیز کو پسندیدگی سے لے لینا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے ولا یقبلوا اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا نفس کی طرف سے، یہاں پہ ہا کی ضمیر نفس کے لیے آئی ہے. شفاعت اس کا روٹ ہے شین فا عین، اس کے معنی ہے کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی ایک چیز ہے تو اسی طرح کی دوسری چیز ملا کر اس کو جوڑا بنانا. شفاعت کے معنی ہے دوسرے کی، جیسے ایک ہے نا رائے، تو اپنی رائے اس کے ساتھ ملا کر اس کی سفارش کرنا، کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی تائید یا سفارش ملا دیتا ہے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ اور کسی کی طرف سے سفارش قبول نہیں ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پھوپھو صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب والو، اے بنی ہاشم، اے قصہ والو، اے عبد مناف، انہوں نے اپنے خاندان اور قریش کے مختلف قبائل کو پکار کر کہا کہ آج تم مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو لے لو، لیکن قیامت کے دن جو ہے میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھی رو رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور جو ہے وہ جب وہ رو رہی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ رو رہی ہیں، تو پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا کہ جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے. پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن آپ مجھے یاد کریں گے؟ کہا کہ نہیں عائشہ، تین موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ایک یہ جب جو ہے وہ پل سے راستے گزرا جائے گا، نمبر دو جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، نمبر تین جب نامہ اعمال جو ہے وہ دیے جائیں گے. اور ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا یہ سوچ کر کے پتہ نہیں جو ہے وہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ میں سب بیویوں کے حقوق میں برابری کرتا ہوں، لیکن یہ دل جو ہے وہ عائشہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو اس پہ میری پکڑ نہ کرنا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے کسی کی طرف سے سفارش قبول نہ ہوگی. پھر جو ہے وہ چوتھی بات فرمائی ولا یوخذ منها عدل، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. تو عدل کا لفظ یہ بھی ذویل اضداد میں سے ہے، انصاف کے لیے بھی آتا ہے، ناانصافی کے لیے بھی، اور کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے وہ بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے کسی کا کوئی فدیہ دے دے، کوئی پیسے دے دے، کوئی معاوضہ دے دے اور کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ اگر کوئی جیل میں ہے تو کچھ پیسے جمع کروانے کے بعد جو ہے اس کو لوگ چھڑا کر لے آتے ہیں، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. اور پانچویں بات وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مجرموں کو کہیں سے جو ہے وہ مدد مل سکے گی. تو یہاں پہ یونسرون جو ہے اس کا روٹ ہے نون سوادرا، اور ناصر مدد کرنے والا، انصار مدینہ کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ اور دین اسلام کی مدد کی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کسی کو جو ہے وہ کوئی بھی مدد نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد جو ہے آخرت کی یاد دلا کر اور قیامت کے دن سے اپنے عذاب سے ڈرانے کے بعد اللہ رب العزت دوسرا واقعہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وقت جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. نجیناکم یہ اہم لفظ ہے، اور نجیناکم جو ہے اس کا روٹ ہے نون جیم یا، اور نجات دینا بچانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دی، کسے بنی اسرائیل کو کس سے نجات دی؟ ایک ظالم بادشاہ سے جس کا نام فرعون تھا. یہاں پہ آل کا لفظ اہم ہے. آل کہتے ہیں گھر والوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے فرعون تھا تو اس کے درباری، جو اس کے متفق لوگ تھے، جو اس کا ساتھ دینے والے تھے. تو کہا کہ ہم نے تجھے فرعون سے اور فرعون کے جو ساتھی تھے، درباری تھے، اس کے سردار تھے، جو اس کے وزیر مشیر تھے، جو مصر کا حکمران طبقہ تھا اور جو فرعون کا خاندان تھا، ان سب سے اے بنی اسرائیل تجھے نجات دی. کیسے نجات دی؟ کہ فرعون جو ہے اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو. یسومونکم، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. اس کا روٹ ہے سین و میم، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی تکلیف جس میں ذلت اور خواری ہو، کسی پر کوئی بوجھ یا بار ڈالنا، کسی کو ظلم یا ذلت کا مزہ چکھانا. تو یسومونکم، وہ سزا دیتے تھے، وہ سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے. کم تم کو، مراد بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل، یہ ذرا یاد تو کرو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ان ظلم و ستم کی داستان کو جو بڑی لرزہ خیز تھی. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس ظلم و ستم سے کس نے بچایا، اور ظلم و ستم کیسا تھا؟ سو العذاب، برا عذاب. سو جو ہے یہ برے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سین و حمزہ، ہر وہ چیز جو عقلی یا شرعی لحاظ سے بری ہو، دیکھنے میں بری لگے، جیسے سیئاتن برائیوں کو کہتے ہیں، اسی طرح سوءۃن شرمگاہ کو کہتے ہیں. لاش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سو برائی کے لیے آتا ہے. تو برا عذاب، سخت عذاب. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. کہا یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. اور یہاں پہ دیکھیں ذال باہا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ذبح کر دینا. اور یہاں پہ جب ہا پر شد ہے نا، تو اس کے معنی ہے خوب پلاننگ اور اہتمام کے ساتھ تکلیفیں دے دے کر ذبح کرنا. یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے. ایک تو ہے نا ایسے کسی کو جو ہے وہ جیسے گردن سے جو ہے پکڑ کر جو ہے وہ قطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور ایک یہ کہ گردن سے کاٹ کر ساتھ ہی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، خوب اہتمام سے تکلیفیں دے دے کر. تو یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. با نون وہ روٹ ہے، اور جو ہے وہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع ہے، تمہارے بیٹوں کو. اور آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ جو ہے ان کو غلام بنا کے رکھیں اور ان کی عصمت دری کریں، اور لڑکوں کو وہ قتل کرتے تھے. وہ یستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے. ہا یا اس کا روٹ ہے اور معنی ہے کہ زندہ رکھنا. اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. نساء جو ہے اس کا روٹ ہے نون سین و، اور امرتن واحد ہے، نساء جمع ہے، بیوی عورت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. سورت نساء بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، جیسے سورت نساء. تو تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے. اور کسی بھی قوم کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مرد تو ختم کر دیے جائیں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے. وفی ذالکم، اور اس میں تھی بلا ان بلا. بلا جو ہے اس کا روٹ ہے با لام یا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کپڑے کا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا بلونی، کہ جیسے دہی جو ہے جب بلونی میں ڈالا جاتا ہے، جس کو مدانی بھی کہتے ہیں، تو مکھن الگ ہو جاتا ہے، لسی الگ ہو جاتی ہے. تو بلا جو ہے یہ آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں. غم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ غم ایسی بلا ہوتی ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ وفی ذالکم بلا ان، اور اس میں تمہارے لیے بڑی مصیبت تھی. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، بڑی. اور عظیم عین زوئے میم آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اس کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں. اور جیسے ان کے عربوں کے پاس جانور ہوتے تھے، اور وہ جب جانوروں کی ہڈیاں، جیسے تو بڑی بڑی ہڈیاں جیسے اونٹ ہے، تو اسی طرح یہ لفظ جو ہے وہ بڑے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. تو یہ جو تھا نا کہ لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دینا، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا واقعہ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا تمہارے لیے سمندر کو. فرقنا، فارقاب، کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کرنا. اسی سے جیسے فرقہ، کہ ایک بہت بڑی جماعت قوم میں سے ایک گروہ الگ ہو جائے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں. اسی سے فرقان، جیسے حق اور باطل میں فرق جو ہے. اسی طرح فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ہے کہ ان کا کردار اتنا مضبوط تھا، واضح تھا کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتے تھے. تو یہاں پہ اسی مادے سے آپ اس بات کو یاد رکھیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے پھاڑ دیا، الگ کیا، بِكُمْ، تمہارے لیے، البحرہ، سمندر کو. اور یہ کب پھاڑا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے چھپ کر نکلے تھے اور فرعون نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تھا، تو جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون، تو بنی اسرائیل کے لوگ چیخ اٹھے کہ موسیٰ، اب تو جو ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے بھی سمندر، تو ہر طرف موت ہی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت تھی جسے میں نے تم سے نوازا تھا کہ سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ کر راستہ بنا دیا. البحر، بحر کا لفظ جو ہے یہ دریا اور سمندر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جو نشیبی جگہ پر جمع ہو جائے اور پھر ہر طرف سے پانی اس میں آ کر بہتا ہے. تو وہ جو سمندر تھا میں نے اس کو پھاڑا اور اس میں راستہ بنایا. فن جیناکم، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. کس سے؟ فرعون سے، اس کے لشکریوں سے. واغرقنا، اور ہم نے ڈبو دیا. غین راقا، غرق کرنا، اس کے معنی ہیں جو ہے وہ جیسے کسی مصیبت میں جو ہے وہ کسی کو گرفتار کر دینا، ڈبو دینا، پانی میں تہ نشین ہونا. تو ہم نے ڈبو دیا کس کو؟ آل فرعون، آل فرعون کو. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ذرا تصور کریں کہ آگے پانی ہے اور پیچھے دشمن ہے اور موت ہی موت نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو تو راستہ بن جائے گا. اور وہ ڈر رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ بنے گا کیا، کہ اتنے میں جو ہے وہ پانی سائیڈوں پر ہو گیا، پہاڑ بن کر، قطعود العظیم، اور بنی اسرائیل کے لوگ آرام سے گزر گئے. تو یہاں پہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ یاد دلوائی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے بنی اسرائیل کی تاریخ کو سامنے رکھا جا رہا ہے. اور ہمیں بھی جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے، پھر اللہ رب العزت نے تیسری نعمت کو سامنے رکھا، اور وہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اَرْبَعِينَ لَيْلَةً، 40 رات اور دن کے لیے. کیونکہ لیلہ کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ دن اور رات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب ہم نے آپ کو جو ہے 40 دن رات کے لیے بلایا، کہاں پہ بلایا؟ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کیونکہ اب فرعون سے قوم جو تھی وہ آزاد ہو چکی تھی، اور اب اس کو ضرورت تھی کہ قوم کو زندگی گزارنے کا قانون دیا جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب پیچھے سے قوم نے کیا کرنا شروع کیا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو. اب آپ دیکھیے کہ ابھی ابھی جو ہے وہ فرعون کو تباہ و برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کیا، نجات دی. اور بنی اسرائیل جو ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی بندگی کرتے، عبادت کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کی پوجا کرنے شروع کر دی. العجل، عین جیم لام، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. عربی زبان میں جو گائے کا بچہ بچڑا ہوتا ہے اس کو بھی عجل کہتے ہیں، کیونکہ بچڑا جو ہے اس میں پھرتی پائی جاتی ہے. جب وہ بیل بن جاتا ہے، گائے بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی پھرتی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اجلت بھی آپ اردو میں استعمال کرتی ہیں کہ میں اجلت میں ہوں، میں جلدی میں ہوں. عاجلہ دنیا کے لیے ہے آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جو ہے وہ جلدی ہے. تو عاجلہ، اجلت، اور یہاں پہ عجل جو ہے یہ بچھڑے کے لیے آیا ہے. پھر تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، شرک کرنے لگے. اچھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا جو تھی وہ کیوں شروع کر دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا کرنے شروع کر دی. جیسے مسلمان جب انڈیا میں رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، تو بہت سی جو ہے غیر اسلامی چیزیں، رسمیں جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں. تو بنی اسرائیل جب مصر کے اندر رہتے تھے تو مصری قوم کے ہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد. کس کے بعد؟ سے اللہ نے تمہیں بچایا تھا سمندر سے بھی اور فرعون سے بھی، وانتم ظالمون، اور اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. ظالم واحد ہے، ظالمون اس کی جمع ہے. اور کیا زیادتی کی تھی؟ یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک کرنا ہے، کہ بچڑے کی پوجا کرنا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اور یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی بڑی بڑی زیادتیاں، تمہارے اتنے بڑے بڑے قصور، تمہارے جرائم کی اتنی لمبی فہرست، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد. اور کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ. اور تشکرون کا لفظ جو ہے یہ شین کاف را سے ہے، شکرا کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا، امڑ آنا. کسی نعمت کے تصور سے جو ہے وہ انسان کا دل اللہ کی شکر گزاری سے جو ہے وہ بھر جائے. اور جیسے بعض اوقات شکر گزاری سے جو ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں. جیسے عربوں کے ہاں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، ہوا اشکرو من بروک، کہ وہ بروک گھاس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہے. تو فرمایا کہ پھر جو ہے یہ سارے انعامات کی بارش اللہ رب العزت نے اس لیے کی شاید کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ. تو ہمیں بھی جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے، آپ بھی دیکھیں کہ اللہ کے انعامات کی مجھ پر بارش ہے، کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس یہ سوچ کر آپ آگے گزر جائیں، یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُور، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں. سورت سبا آیت 13. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا، کہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو نہ شکرا پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے. اب ذرا تصور کریں، اور پھر محبت میں کیا دعا سکھائی کہ اے معاذ تم یہ دعا مانگا کرو. آئیے یہ دعا ہم بھی یاد کر لیں، آپ بھی اس دعا کو یاد کریں، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد مانگنا سنت ہے. اللہم عیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو آپ انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیں تو اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ شکر جو ہے دل سے بھی ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اور پھر اپنے عمل سے بھی. زبان سے کیسے ادا کریں گے؟ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور خوش ہوا جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بھی جو ہے نہ شکری نہ کی جائے. جیسے انصار کے دو آدمی آپس سے ملے، ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا الحمدللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہا کرو. اسی طرح ایک شخص پر کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، بڑی ہی تکلیف میں تھا، تو کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے وہ دعا پڑھی جو کہ رسول اللہ نے سکھائی ہے مصیبت کے وقت جو پڑھنی چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو اب یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ کہ تم نے شرک کیا، تم نے ظلم کیا، نعمتیں پا کر اللہ کی ناشکری کی، اور ان ساری باتوں کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے جو پانچویں بڑی بات ہے وہ ہے جو آیت نمبر 53 سے ہمیں پتا چلتی ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. آتَيْنَا، حمزہ تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. الکتابہ، کتاب، کاف تابا، یہ کتبہ لکھی چیز کو کہتے ہیں، الکتاب جو لکھی ہوئی ہے، اور اس سے مراد ہے تورات. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، فرقان کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک کہ یہ تورات کی صفت ہے، اور تورات کی صفت کیا تھی؟ کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی. اور جو ہے وہ جیسے فرقان سے مراد ہے دین کا وہ علم اور فہم جس سے آدمی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، تو کہا کہ فرقان عطا کی. دوسرے اس سے مراد معجزات بھی کہے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے وہ مراد ہیں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی، فرقان، تورات کا فہم سوجھ بوجھ، اور پھر معجزات عطا کیے. کیوں یہ سارا کچھ کیا؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم جو ہے وہ سیدھی راہ پالو. تہتدون ہا دالیا، اور قرآن مجید جو ہے اس کا نام بھی ہدن ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس قرآن کس لیے ہے؟ کہ ہم اس کے ذریعے صراط مستقیم کو پالیں. اب سوچنا یہ چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن تو موجود ہے، پھر آج امت مسلمہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ کیوں گم کر بیٹھی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ کبھی کافروں کی طرف، کبھی مشرکوں کی طرف، اور کبھی جو ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ ان کی معیشت، سیاست، ان کی معاشرت جو ہے وہ مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہیں؟ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اور خوبصورت کتاب قرآن مجید کی شکل میں دی ہے جو ہدایت ہے، اور اس سے پڑھ کر ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق جو ہے وہ گزارنی چاہیے. ایسے نادان مسافر کہیں دیکھے نہ سنے، اپنی سمجھی ہوئی منزل کا پتہ بھول گئے. پھر نعمت نمبر 6 کا ذکر ہے، چھٹا بڑا واقعہ، آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قَالَ قَافْ وَوْلَامْ سے ہے، قَال کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِ ہی، اپنی قوم سے. ان کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، یا قومی، اے میری قوم. مجھے پیغمبر کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے کہ قوم ہے شرک کرنے والی، پیغمبر کا انکار کرنے والی، ہیلو حجت کرنے والی، بہانے کرنے والی، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی، اور پیغمبر یہی کہتے رہے یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. اس سے ہمارے لیے دعویٰ کا بڑا اچھا اصول پتہ چلتا ہے کہ کوئی مخاطب کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی کفر اور شرک کرنے والا کیوں نہ ہو، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے کافرو، اے لانتیو، اے فلاں فلاں، بلکہ محبت پیار سے اس کو جو ہے پکارنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، جو شرک کیا تھا. اور قرآن جو ہے وہ ظلم جب کہتا ہے تو بالعموم اس سے مراد شرک ہے. بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر. نفس واحد ہے، انفس اس کی جمع ہے. باتخاذکم العجلا، بچھڑے کو معبود بنا کر. باتخاذکم، پکڑ کر، اس کا روٹ ہے حمزہ خا زال، حمزہ خے زال، اخذ کرنا، پکڑ لینا. پکڑ لیا تم نے، العجلہ، بچھڑے کو، یعنی اس کو پوجا کرنے لگے اس کی. فتوبو، پس توبہ کرو. اور توبو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے تا و با توب، اور اس کے معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا. تو گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آنا. فتوبو، پس تم لوٹو، الی باریکم، اپنے جو ہے وہ باری کی طرف. اور اس کا روٹ ہے باریکم، اس کا روٹ ہے با را حمزہ، اور اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا، جیسے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، ایجاد کرنے والا. تو باری یعنی اللہ تعالی. تو تم اپنے باری یعنی اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ لوٹ آؤ، توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. قاف تعلام، قتل کرنا. انفسکم، اپنی جانوں کو. تو اس سے معنی یہ ہے کہ اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، ان کی جو تھی پرستش کی تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو جو ہے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. کنہیں یہ حکم دیا گیا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا. تو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ قتل کرتے رہے، قتل کرتے گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی. ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا تمہارے خالق کے نزدیک. تو اللہ کے نزدیک یہی طریقہ تھا تمہارے گناہوں کی معافی کا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ شرک کیا تھا اور بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو گناہ تھا اس کو معاف کر دیا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا ان کی تعداد تقریباً 70,000 بیان کی جاتی ہے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے کے سارے شرک کرنے والے تھے. تو اس واقعے سے پھر عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ امت مسلمہ کو شرک سے بچنا چاہیے, کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے شرک کی سزا کیا تھی؟ کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں پر جو ہے آج دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ شرک کرتی ہے, اور آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں میرے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا. ریاکاری بھی شرک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے گی, بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لے گی. اور علامہ اقبال نے فرمایا, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تو تمہارے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم جو ہے وہ توبہ کرو. تو آئیے بحیثیت مسلمان کے ہم بھی توبہ کریں, شرک خفی سے بھی اور شرک جلی سے بھی, چھوٹے شرک سے بھی اور بڑے سے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذرہ برابر بھی شرک کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. فتاب علیکم, بس اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اپنی زندگیوں سے شرک کو نکال باہر کرنا چاہیے. انہو ہوا التواب الرحیم, بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تواب کا بھی روٹ ہے تا و با, اور رحیم کا ہے را ہا میم, اور یہ دونوں صفات جو یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں یہ اللہ تعالی کی رحمت کو اور اللہ کی معافی کو ظاہر کرنے والی ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج جو امت مسلمہ کے اندر شرک کی بیماری پائی جاتی ہے اور جو ہے اس شرک سے جو ہے باہر نکلا جائے. جیسے خاندان کے رسم و رواج جو ہے ان کو پورا کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا, اور ایسے رسم و رواج جو کہ اللہ نے نہیں بتائے, جو ہمیں حدیث سے پتہ نہیں چلتے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کرنا جو کہ قرآن سے ہٹ کر ہے, تو یہ بھی شرک ہے. تو انسان شرک کیسے کرتا ہے؟ اپنے خواہشات کی پوجا کرنا, دل کو خدا بنانا, خاندان کو, اس کے رسم و رواج کو, کبھی دوستوں کا کہنا مانتا ہے تو پھر دوست خدا بن جاتے ہیں, کیونکہ اگر ان کا کہنا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے. تو آپ اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے لیے عمل کے اصول نکالیں کہ کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم میرے سامنے ہوتا ہے, میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہوں, تو یہ شرک ہے. مثلا نماز کا وقت ہے, اذان ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ اٹھو, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہوں, ابھی تو میں چیٹنگ کر رہی ہوں, ابھی میں ای میل کر رہی ہوں, ابھی میں جو ہے وہ فیس بک پہ بیٹھی ہوں, ابھی میں انٹرنیٹ پر ہوں, یا میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور میں فون پر ہوں, یا میں مووی دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, یا ابھی تو سونے کو دل چاہ رہا ہے. تو اگر اللہ کی جو فرض نماز ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی, تو یہ شرک کرنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جو حج فرض ہو چکا ہے اور حج ادا کرنا چاہیے, اور فرض ہونے کے بعد جو صاحب استطاعت ہیں حج نہیں کرتے, تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا دل دکھانا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اب والدین کو گالیاں دینا, یا یہ کہنا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ اب ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے, یا یہ کہ ان کو جو ہے وہ مارنا یا اولڈ ہاؤسز میں ڈال دینا, یا ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا نہ کرنا, تو یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے. تو یاد رکھیں کہ کیا یہ جو واقعہ ہے کیا پیغام دیتا ہے, کہ ہم جو ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں اور توحید پرست بن جائیں. پھر اس کے بعد ساتواں واقعہ ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. لن کا لفظ تاکید نہیں کے معنی دیتا ہے. ایک ہوتے نا لا نہیں، ما نہیں، جب لن آتا ہے تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں نومنا ہم ایمان لائیں گے. نومنا آپ پڑھی چکی، کیا روٹ ہے اس کا؟ حمزہ میم نون لکا آپ پر، حتی یہ حرف شرط ہے، جب تک. نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، اور نرا جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ را حمزہ یا، اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، کہ جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن واضح طور پر. جیم ہا را، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ علل اعلان، جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا. فاخذت کو مسائقہ، تو پھر جو ہے وہ پکڑ لیا ان کو سائقہ نے. سواد عین قاف، اس کے معنی ہے کڑکا، بجلی کی گرج اور چمک. تو پھر ان کو جو ہے ایک سائقے نے آ کر پکڑ لیا. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت جو تھے تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی اللہ تعالی کی طرف سے ایک سائقہ آیا اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا. یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ اس رویے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اللہ رب العزت نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کو لے کر لوٹے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم کلام ہوا اور تم جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس سے لائے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک جو ہے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں. یہ ان کی بڑی ہی بدترین گستاخی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے خود تو اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اور بنی اسرائیل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، تو ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پھر بجلی گرائی اور جو ہے کہا کہ پھر سائقے نے ان کو آ کے پکڑ لیا. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت جو تھے تم دیکھ رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہیں جو ہے وہ اٹھا کھڑا کیا تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ. تو جب وہ لوگ جو تھے وہ بجلی کے کڑکے کی وجہ سے جو ہے وہ گر پڑے اور وہ لوگ جو تھے وہ مر گئے. بعض کہتے ہیں جیسے بے ہوش ہو کے گر پڑے، بعض کہتے ہیں کہ بس ایک دم جب بجلی گری تو ختم ہو گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کو جو ہے وہ زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. تو یہاں پہ باسا جو ہے اٹھانے کے معنی میں ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا، ان کو اٹھا کھڑا کیا. من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد. اور یہ ساری جو نعمت تھی یہ انعام سے اللہ نے کیوں نوازا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ. تو یہ جو آیت نمبر 55 اور 56 میں واقعہ آیا ہے، اس سے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے؟ ذرا آپ سوچیں، آپ ہر آیت پر سوچا کریں کہ اس آیت میں سے میرے لیے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل نے تو ویسے انکار کر دیا تھا نا تورات کو ماننے سے. آج جو ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے احکامات آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کیے ہیں؟ اس کی نیت ہے، اس کی فکر ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھا تو جاتا ہے، لیکن اس کو اس کی آیات پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کے احکامات جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی انکار کی ایک شکل ہے. اور آج جو امت مسلمہ پر جو عذاب ہے، اور بحثیت ایک قوم کے امت مسلمہ ہر طرف سے مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. امت مسلمہ نے اللہ، ایک اللہ کی بندگی چھوڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور سورۃ الفرقان میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. پھر آپ اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 57 ہے، 57، اور اس میں جو ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی، ایک اور واقعے کا ذکر ہے. اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا، کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ نکلے تھے مصر میں سے، اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم شام میں جاؤ اور اپنا شام کا جو علاقہ ہے اس پہ تم قبضہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں شام میں رہنے والے تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آئے، تو شام پر ایک قوم نے قبضہ کر لیا. وہ قوم تھی بڑی ظالم اور بہادر قوم، اس کا نام امالقہ تھا، عین میم الف لام قاف اور ہا. تو جب فرعون ڈوب کر مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جاؤ واپس شام اور امالقہ سے جہاد کرو اور اس پر جو ہے اپنے شام کے علاقے پر، فلسطین کے علاقے پر قبضہ کرو. اب یہ راستے میں ہیں تو اب اس وہاں پہ جو ہے وہ بڑا ہی سخت دھوپ ہے، اور ظاہر ہے کہ صحرا میں ہے تو کھانا پینا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ مصر اور شام کے درمیان کوئی 10 میل کا علاقہ تھا جس کا نام تھا میدان تیا، تے دو نقطوں والی تے یا اور ساتھ حمزہ یا، ساتھ میں آپ یا جوڑ لیں، تا یا اور ہا، اور تیا کے بانی ہوتے ہیں پریشانی کے، سرگردہ رہنے کے. تو یہ میدان تیا میں تھے، تو وہاں کا ذکر ہے کہ بڑی سخت جو تھی وہ گرمی تھی اور دھوپ تھی، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ مطلب ہم اس دھوپ میں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر جو ہے وہ بادل کا سایہ کیا. زللنا، زوئے لام لام سائے کے لیے آتا ہے، یہ جو خیمہ ہوتا ہے اس کو زلہ کہتے ہیں. تو ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمامہ، غمام جو ہے غین میم میم، یہ بادل کے لیے آتا ہے. تو جو ہے وہ بادل کے لیے غمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ غمام بادل کو کیوں کہتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے بادل اس کو چھپا دیتے ہیں. اسی طرح دل پر جب غم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جو امید ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو جیسے غمام کا لفظ جو ہے وہ غم غم سے ہی ہے، اور بادل بھی چھپاتے ہیں سورج کی روشنی کو، زمین تک پہنچنے میں روکتے ہیں، تو اس طرح غمام جو ہے بادلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے دھوپ میں، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ دھوپ سے بچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، کوئی چھت تو تھی نہیں، گھر تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے ان پر جو تھی وہ چھت کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور تم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کی بارش کی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ من اور سلوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. من کسے کہتے ہیں؟ میم نون نون، اس کے معنی احسان کے بھی ہیں، اور اس کے معنی ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے جو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی. کہتے ہیں دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی تھی، زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، اور یہ پرندے جو تھے وہ جب ان کو بھوک کی اور کھانے کی حاجت ہوتی تھی تو منو سلوا جو ہے وہ ہر طرف سے ان پر جو ہے وہ آ جاتا تھا. اور من جو ہے من بھی آتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان پر جو ہے وہ سلوا بھی آتا تھا. سلوا کا روٹ ہے سین لام واو. اور انہیں کیا کہا گیا تھا کہ بس یہ کھائیں اور اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو بٹیر تھے یہ بھی ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس جو ہے وہ من، یعنی دھنیے کی طرح کی جو میٹھی سی چیز تھی، وہ بھی ان کے پاس بکثرت جمع ہو جاتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا. کلو من طیباتی، کھاؤ پاکیزہ چیزیں. طیب جو ہے توئے یا اور با، یہ پاک کو بھی کہتے ہیں اور اچھی چیز کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو رزق تھا اچھا تھا پاک تھا، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی تمہارا اس میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ ہم نے غیب سے یہ چیزیں تمہیں عطا کی تھی، ایک الغمام اور دوسرا پھر یہ منو سلوا. وما ظلمونا، اور جو ہے پھر ہوا کیا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور یہ تھے اپنے اوپر جو تھے ظلم کرنے والے، یعنی ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. اور یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے کہ یہ نعمتیں لینے کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. دھوپ کی جگہ بادل ہیں، اور صحرا کے اندر جو ہے ان کے پاس بکثرت کھانا موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی اطاعت نہ کی. پھر اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے واقعہ نمبر 9 ہے, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. قریا جو ہے اس کا روٹ ہے قاف را یا, یہ شہر اور بستی کو کہتے ہیں کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کون سی بستی تھی, یعنی اس کا صحیح سے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کون سی بستی تھی, لیکن جو ہے وہ ایک بستی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اور جمہور مفسرین میں سے کہتے ہیں کہ بستی سے مراد بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے. فَقُلُوا مِنْهَا, اور کھاؤ اس میں سے, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تم چاہو, تو جس طرح چاہو تم کھاؤ, رغدن رغدن بافراغت, مزے سے, راغین دال, اس کے معنی ہے کہ جتنا چاہو کھلا رزق جو ہے تم کھاؤ, مزے سے کھاؤ. وَدْخُلُوا الْبَابَ, اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. باب جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دروازے کے لیے, اور داخل ہو جاؤ دروازے میں, سجدن سجدہ کرتے, وَقُولُوا, اور کہتے جانا, حِتَّةٌ, معاف کر دے معاف کر دے, نَغْفِرْ لَكُمْ, ہم بخش دیں گے, خَطَايَاكُمْ, تمہاری خطاؤں کو, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیں گے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بستی میں داخل ہونے کے ان کو کچھ آداب بتائے. پہلا ادب یہ تھا کہ اس بستی میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, اور سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اکڑ کر نہیں, کبر کے ساتھ نہیں, عاجزی انکساری کے ساتھ. جیسے فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ جھکا ہوا تھا, کہ جو ہے وہ اونٹ کے اونٹنی کے کجاوے کو جو تھا وہ آپ کا سر لگ رہا تھا, بالکل آپ جھکے ہوئے تھے. تو اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جہاں سے چاہے کھانا کھا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب رزق سے نوازا تھا, بستی میں بہت کچھ تھا. تیسری بات یہ کہی تھی کہ جب بستی میں داخل ہوگے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, حتتن حتتن, اور حتتن حتتن جو ہے ہا توئے توئے, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جیسے گناہوں کا جھاڑ دینا. تو تم جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہونا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, اور اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, نغفر لکم, غین فا را کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا, نغفر لکم, ہم چھپا دیں گے, ہم ڈھانپ دیں گے, خطا یکم, تمہاری خطاؤں کو. اور خطا یکم جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ جتنے تمہارے گناہ ہیں اور جتنی بھی تمہاری زیادتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کو تو ہم خوب دیا کرتے ہیں, نیکی کرنے والوں کو تو ہم زیادہ دیں گے. اگر تم معافی مانگو گے, عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو گے اور جھک کر جو ہے وہ فلسطین کے اندر داخل ہوگے, تو پھر جو ہے ہم تم پر اپنے انعامات کی بارش کر دیں گے اور زیادہ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی فرد جو ہے وہ استغفار کرتا ہے تو آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے, آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سونا اگلتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتی ہے. اگر کسی کے اولاد نہیں ہے نا, اگر وہ استغفار کریں گے, گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ جو ہے وہ اولاد دے گا. اگر کسی کے جو ہے انشاءاللہ, اور اگر کسی کی جاب نہیں ہے تو استغفار کریں گے تو اللہ جاب دے گا, کیونکہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورت نوح میں بتائی کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا. پھر آیت 59 میں ہے, فبدل الذین ظلموا, بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. تو انہوں نے کیسے بدلا, قولاً, اس بات کو, غیر الذی سوا اس کے. تو ان کو جو یہ کہا گیا تھا نا حتتن حتتن کہنا, انہوں نے حتتن کو حنتتن سے بدل دیا, نون ایک ڈال دیا, اور حنتتن کے معنی ہوتے ہیں گندم. تو انہوں نے استغفار کرنے کی بجائے, مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے حنتتن حنتتن کہا کہ گندم چاہیے گندم چاہیے. اور مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ زمین پر جو ہے جیسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر جو ہے وہ جائیں. تو یہ لوگ جو ہیں جب داخل ہوئے تو سجدہ کرنے کی بجائے, جھکے ہونے کی بجائے سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے, تو یہ تھا ان کا بدلنا. تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, تو جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے جو ہے اس کو بدل دیا. حتتن کی بجائے ہنتتن, اور سجدے کی بجائے وہ سرینوں کے بل جو ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. فانزلنا علی الذین ظلموا, پس ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن, رے جیم زے, اس کے معنی ہوتے ہیں رجز کے, کہ جیسے اضطراب بے قراری اور وہ عذاب جو دل کو بے قرار کر دے. گندگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, عذاب کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے ان پر جو ہے وہ رجز نازل کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا یہ کیا تھا, جو رجز تھا یہ کیا تھا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ غضب الہی تھا, دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سخت پالا تھا, اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ طاعون تھا. تو اللہ نے آسمان سے ظلم کرنے والوں پر عذاب بھیجا. کیوں؟ بما کانوا یفسقون, یہ سزا تھی ان کی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. تو جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں, اللہ سزا دیتا ہے. تو آج دنیا میں جو آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, آپ کو, مسلمانوں کو, مجھے, ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور کثرت سے پھر استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں ڈھالنا چاہیے. تو رجزم من السماء بما کانوا یفسقون, پھر جو ہے وہ دسواں جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَى, اور جب مانگا, اِذِ اسْتَسْقَى اس کا روٹ ہے سین قاف یا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جو ہے وہ مانگنا. جیسے ساقی نہیں ہوتا پانی پلاتا ہے تو کیا مانگنا؟ پانی مانگنا. وَإِذِ اسْتَسْقَى, اور جب پانی مانگا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے, یہ قوم ہی اپنی قوم کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا, پس ہم نے کہا اِدْرِبْ مَار بِعَصَا, کا اپنی لاٹھی کو, الحجر پتھر پر, اور عصا جو ہے اس کا روٹ ہے عین سواد واؤ, لاٹھی کو کہتے ہیں, یہ چرواہے کے ڈنڈے کو کہتے ہیں جو موٹا اور مضبوط ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھی, کہا کہ اپنی اس عصا کو جو ہے وہ پتھر پر مارو. الحجر جو ہے یہ پتھر کو کہا جاتا ہے. فن فجرت, پس پھوٹ پڑے. فجرت فا جیم را, کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا, اس سے بہنے والی چیزوں پر, اسی طرح بہنے والی چیزوں پر اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں صبح فجر ہوتی ہے تو وسیع پیمانے پر اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی جو ہے وہ پھوٹتی ہے, اس کو بھی فجر کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ چشمہ جو تھا وہ پھوٹ پڑا, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ فن فجرت, پس پھوٹ پڑے منہ ان کے مارنے سے اسنا تھا, دو کو کہتے ہیں جیسے واحد اسنین دو تھے نا, تو اسنتین اشرتا, اور اشرا دس کو کہتے ہیں. تو دس دو بارہ ہوتے ہیں, تو کتنے چشمے پھوٹے؟ بارہ چشمے. عینا, عین یا نون آنکھ کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں آنکھ میں سے قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ آنسو گرتا ہے نا, اسی طرح چشمے سے بھی بوند بوند کر کے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے. تو عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. تو جو ہے وہ بارہ چشمے پھوٹ پڑے. قد علیما کلو اناسن, ہر قبیلے نے جان لیا. اناس جو ہے حمزہ نون سین اونس سے ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے انسان ہے نا, انسان واحد کے لیے آتا ہے, اور یہاں پہ اناس جو ہے یہ جمع ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے وہ بارہ قبیلے تھے, تو بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک چشمے سے جو ہے وہ ایک پتھر سے بارہ چشمے ان کو دیے, تاکہ ہر قبیلہ جو ہے اس کا الگ چشمہ ہو اور ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا نہ ہو. اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا منظم دین ہے, کتنا اس کے اندر ڈسپلن ہے, کہ اب پانی لینے پہ بھی آپس میں جھگڑا نہ ہو. اور اللہ رب العزت نے جو ہے वो एक पत्थर के अंदर जो है उनको 12 चश्मे जो है वो अता कर दिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें ये बात मिलती है कि कभी आपने जब पानी की कमी हुई और कहत पड़ा तो आपने जो है वो नमाज इस्तस्का पढ़ी ताकि जो है अल्लाह बारिश नाजिल करे, और कभी आपने सिर्फ जो है वो बारिश की दुआ की, जैसे खुतबाए जुमा में आपने दुआ की और अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल कर दी। और जब भी बारिश ना हो, कहत हो, तो फिर जो है वो दो बातें अमल के तौर पर हमारे सामने आती हैं, और उसमें ये है कि अल्लाह ताला से सलाते इस्तस्का नमाज पढ़कर, और ये नमाज आबादी से बाहर जाकर पढ़ी जाती है, तो अल्लाह से जो है नमाज पढ़कर दुआ करना। दूसरा ये है कि वैसे दुआ करना, और तीसरा अस्तगफार करना। एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने में कहत पड़ा हुआ था, तो आपने जो है आप बाहर गए, लोगों को इकट्ठा किया और आपने अस्तगफार किया, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने बारिश की दुआ तो मांगी ही नहीं, तो आपने कहा कि मैंने अस्तगफार किया है, और अस्तगफार जो है रहमान के उन दरवाजों को खटखटाता है जिससे रहमत की फिर बारिश नाजिल होती है। तो अब यहां पर भी बताया जा रहा है कि हर कबीले ने जान लिया कि कहां से पानी लेना है, कुलू वशरबू खाओ और पानी पियो, मिरिज़्क़िल्लाही अल्लाह के रिस्क से। और अब आप देखें कि पहले मनोसलवा की बात थी और अब जो है वो पानी की बात है, और ये सारी नेमतें जिनसे अल्लाह ने नवाजा ये क्या था, ये अल्लाह का रिस्क था। तो कहा कि इन सारी नेमतों को खाओ पियो, अल्लाह ताफ़ाउ फिल अर्दे मुफ़सिदीन, और अल्लाह की ज़मीन में जो है वो फसादी मत बनो। ताफ़ाउ, यहाँ पे तासव का लफ्ज बहुत अहम है, और इसका रूट है ऐन सा या, इसके मानी है जुल्म करना, ज्याती करना, फसाद करना। इसका मादा ऐन सा वाव भी है कि किसी चीज को बिगाड़ना, खराब करना। तो अब कहा जा रहा है कि तुम्हें जमीन पर जो अल्लाह की नेमतें इनको खाओ पियो, लेकिन जो है वो जमीन में फसाद पैदा ना करो। तो आज हमें भी देखना चाहिए कि हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, फ्रीजर भरे हुए हैं, घरों में तरह तरह की नेमतें हैं, और लेकिन हमारा हाल क्या है कि बच्चे भी कहते हैं कि नथिंग टू ईट बट टू डू, और खुद भी सोचते हैं ये एक डबल रोटी को देख लें तो होल व्हीट की है और दूसरी वाइट ब्रेड है, फिर तिल लगे हुए हैं, और फिर जो है उसके अंदर बास के अंदर जो है वो किशमिश डली हुई होती है, और डिफरेंट तरह की डबल रोटी को आप देखें, आप गोश्त को देखें, और आप सीरियल को देख लें, दूध देख लें, दही देख लें, तरह तरह की नेमतें हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की नेमतें पाकर क्या हम अल्लाह के शुक्रगुजार बनते हैं। इसी तरह पानी है तो वो भी हम जो है वो मिनरल वाटर पीते हैं, बोतल में पीते हैं, सोडा है, जूसेस हैं, तो क्या करते हैं, क्या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या फिर ये कि फसाद के लड़ाई झगड़ा, जैसे अगर बच्चे जो हैं घर के अंदर जो है वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, हालांकि स्नैक हैं, जूसेस हैं और कुकीज हैं और पिज्जा है, यमी यमी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जो हैं जब स्कूल से घर आते हैं और खाना दस्तरखान पर लगा होता है और कहते हैं कि नथिंग टू ईट बट टू डू। तो और इसी तरह हम भी अपने फ्रिज और फ्रीजर भरने के बाद फिर अगर ये सोचें कि कुछ भी नहीं है, क्या करें, या शोहर घर आए सुबह का थका हुआ तो हम कहें कि क्या था जो मैं पकाती, कुछ भी नहीं है, तो हालांकि घर के अंदर सब कुछ कैबिनेट देखें, चीजें देखें तो भरी पड़ी हैं। फिर इसके बाद जो है वो दसवां वाक्या, ग्यारहवां वाक्या है कि वह इस कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा था ए मूसा, मूसा अलैहि सलाम, कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कहा था कि मूसा लन नसबिरा, हम हरगिज सबर नहीं करेंगे, अला तुआमिन, एक खाने पर, वाहिदिन एक, तो एक खुराक पर, एक खाने पर हम सबर नहीं कर सकते। ये कौन सा खाना था, मनोसलवा। फदउ लना रब्बा का, आपस दुआ कीजिए अपने रब से हमारे लिए, युखरिज खराजा से है खराजिन, की वो निकाले लना हमारे लिए, मिम्मा तुम बितुल अर्दू, जमीन में से जो वो उगाती है। तुम बितु का रूट है नून बाता, और इसके मानी है जो है वो परवरिश करना, नबतात है जैसे घास सब्जी का उगना, किसी बच्चे के पलने और भरने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने रब से दुआ कीजिए कि जमीन से जो है ना हमें पैदावार मिले, مما تم بت الارض کی زمین جو پیداوار اگاتی ہے، مم بقلیہا، با قاف لام ہر نباتات کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو، سٹیمپ نہ ہو، سٹیمپ، ہر قسم کی سبزی، ترکاری، ساگ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسی سبزیاں جن کی جڑیں سردیوں میں باقی نہیں رہتی۔ بقلیہا، ہا کی ضمیر زمین کے لیے آئی ہے کہ زمین میں سے ساگ اور نباتات وغیرہ سبزی، بقس سائحا اور قاف سا حمزہ یہ ککڑی کھیرے وغیرہ کو کہتے ہیں، وفومیہا فا وومین لسن کے لیے آتا ہے، بعض کہتے ہیں گیہوں چنا وغیرہ، ہر وہ غلہ جس سے روٹی پکائی جا سکے، وعدا سیہا عین دال سین جیسے جو ہے یہ کہتے ہیں جیسے مسور کی دال کے لیے آتا ہے، اور یہ جو عدسہ ہے لینز عینک اگر آپ دیکھیں گی تو اس کی شکل بھی جو ہے مسور کی شکل جیسی ہوتی ہے، تو وعدا سیہا تو دال، وبصلیہا با سوات لام یہ پیاز کے لیے آتا ہے، اس کا واحد ہے بصلتن۔ تو بنی اسرائیل نے یہ چیزیں جو ہے ان کا مطالبہ کیا، اور پکا پکایا جو کھانا آتا تھا منو سلوا اس کی بجائے جو ہے وہ یہ مطالبات کیے کہ بقلیہا وقصہ یہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ قال تستبدلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز سے ہوا ادنا جو حقیر ہے، ادنا جو ہے اس کا روٹ ہے دال نون یا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز حقیر ہو، جیسے یہ دنیا ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، دنیا کا روٹ بھی دال نون وہ بھی ہے، دال نون یا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم منو سلوا جو آلہ ہے اس کو ان ادنا چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو، وہ ادنا باللذی ہوا خیر، خیر جو ہے وہ زیادہ بہترین کو کہتے ہیں، جیسے بیسٹ کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ میں سے جن کے گھر میں جو ہے وہ کھانا خود ہی پکا ہوا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گھر کا اچھا نہیں لگتا، باہر کا چاہیے، اور جن کے شوہروں کو باہر کے کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم باہر نکلے نا۔ تو اصل میں یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اس پہ شکر گزاری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کیا کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بے تو تم اتر جاؤ، اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا اے بے تو کا لفظ، ہا با تو اے، اس کے معنی ہے گیٹ آؤٹ، اترنا، نکلنا، یعنی ایسے کسی کو نکالا جائے جس میں ذلت و حقارت ہو کہ تم اترو مصرن شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس تمہیں مل جائے گا جو تم نے سوال کیا۔ تو مصر جو ہے یہ شہر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میم سواد را مصر۔ تو تم جب نکلو گے کسی بھی شہری آبادی میں جاؤ اور جو کچھ تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ تو جب یہاں پہ ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وضربت، اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، دعاد رابع کے معنی ہوتے ہیں مارنا، یہاں پہ ماضی مجھول ہے کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، علیہم الذلہ، تو پہلی چیز ہے ذلت، زال لام لام زلل، اور یہ کہتے ہیں جیسے کسی کی قوت کے آگے دب جانا، کمزوری، تو ان کو ذلیل کر دیا گیا، والمسکنہ، تو سین کاف نون آباد ہونا، آرام کرنا، اور اس کے معنی ہے تھمنا رکنا، تو وہ بدحال ہو گئے، غریب ہو گئے، پست حال ہو گئے۔ تو یہ دو ان کو جو ہے وہ سزائیں ملی، تیسری کیا تھی، وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں گھر گئے، وباء اس کا روٹ ہے با الف حمزہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوٹنا، برابر ہونا، جیسے اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا، وباء، اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غصے کی طرف۔ تو یہ جو انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی نعمتیں پانے کے بعد، نہ شکری کی، شرک کیا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، تو ذلت، مسکنت اور غضب یہ اس میں گھر گئے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی فہرست کیا تھی، تو پہلے بھی تفصیل سے جرائم کی فہرست گنوائی گئی، اب یہاں پہ چار بڑے عنوان، ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، نمبر ایک، نمبر دو، ویقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی جو قوم کے اندر سب سے راست باز ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تیسرا ان کا گناہ کیا تھا، ذالک بما عصوا، کہ وہ جو تھے وہ، یہ وجہ تھی ان کی نافرمانی کی، سوا جو ہے اس کا روٹ ہے عین سوات یا، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے معصیت، نافرمانی، حکم نہ ماننا، تو وہ نافرمان تھے. اور چوتھا ان کا بڑا گناہ تھا وکانو یا تدون، کہ وہ جو ہے وہ یا تدون کی بیماری میں مبتلا تھے اور وہ اللہ کی حدود سے نکل نکل جاتے تھے. یا تدون کا روٹ ہے عین دال وہ، اور یہ دشمنی کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ اللہ کی آیات سے جو تھے وہ دشمنی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. تو یہ تھی بنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست. اور اس کے بعد آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح کی جو ہے وہ تاکید کی ہے. تین بڑی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چار قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. تو آمنو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے. اور ہادو جو ہے اس کا روٹ کہتے ہیں ہا و دال، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے ساتھ رجوع کرنا، لوٹنا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی محبت کے بھی ہیں اور اس کے معنی جو ہیں وہ توبہ کے بھی ہیں. تو یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے. والنصارى، نون سواد را، مدد کرنا، اور نصارہ نصران ان کی جمع ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو ان کو نصارہ کہا جانے لگا. والصابئین، والصابئین جو ہے اس کا روٹ ہے سواد با واو، یہ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، جھکنا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ شروع میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہ یا تو فرشتوں کی پوجا کرنے لگے یا پھر ستاروں کی پوجا کرنے لگے، اور اس طرح کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے. تو اصل میں صابی کہتے ہیں لا مذہب کو، جیسے جس کا کوئی مذہب نہ ہو. تو وہ صابئین جو صابی ہیں. تو یہاں پہ تین طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے صالح، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم. یہ جو آیت ہے اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی بد عملیوں پر جو ہے ان پر عذاب کا ذکر کیا، تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے پیروکار تھے اور پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو ہے پھر ان کا کیا انجام ہوگا. اب یہاں پر جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے یا یہ کہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ان کو نہیں بنایا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے رسولوں کی اطاعت کی اور ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ اس کی جزا دی جائے گی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اب وہ یہودیت پر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتے، اسی طرح عیسائی عیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتے. جیسے سورۃ آل عمران آیت 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دین اختیار کرے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا پھر یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ یہودی، عیسائی یا جو بھی غیر مسلم ہیں، انہیں صرف ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اور عمل صالح کرنے والے فلاہم اجرہم عند ربہم تو ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم تو نہ تو ان کو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے کسی رنج کا مقام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر 63 ہے اور اس میں واقعہ نمبر 12 ہے ایمان اور عمل صالح کی یاد دہانی کرانے کے بعد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو جو ہے وہ اٹھایا تھا, مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ لیا تھا, وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا تھا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو. اب وہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ کوہ طور کو اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا اطاعت کا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا, کیا تورات, بے قوت مضبوطی کے ساتھ معنی ہے عمل کرو, وَاذْكُرُوا اور یاد کرو مَا فِيهِ جو اس کے اندر ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے تورات کے احکامات کی طرف کہ تورات کے جو احکامات ہیں اس پر جو ہے تم عمل کرو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ. تو اس آیت سے عمل کا یہ اصول نکلتا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس پہ عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا حال کیا تھا, ثم تولیتم من بعد ذالک کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے عہد سے پھر گئے, وہ لام یا اس کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا, تو اس کے بعد جو ہے تورات کو لینے کے بعد انہوں نے تورات کی اطاعت نہ کی. فلولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, لکنتم من الخاسرین البتہ تم جو ہے کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. الخاسر واحد ہے, الخاسرین جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ عذاب نازل کرتا تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے, تو کہ تم نے تورات پر جو ہے وہ عمل نہ کیا. پھر اس کے بعد واقعہ نمبر 13 ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدَوْا اور تمہیں خوب اچھی طرح یہ بات بھی پتا ہے کہ وہ لوگ اعتدو عین دال و دشمنی کرنا نافرمانی کرنا کہ تم نے نافرمانی کی تھی, منکم تم میں سے, فسبتی سب کے بارے میں, سین باتا کے لفظی معنی ہوتے ہیں کاٹنا اور ہفتے کے دن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ہفتے کے دن وہ کام نہیں کرتے تھے اور عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو کام کو کاٹ دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے. تو تم نے ہفتے کے دن کے بارے میں کیا کیا تھا کہ اس کے قانون کو توڑا تھا. فقلنا پس ہم نے تمہیں کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ, کا وہ نون سے ہے کونو تم سب بن جاؤ, قردتن بندر, بندر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا روٹ ہے قاف را دال, خاسین خسارہ پانے والے. تو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم جو ہے وہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ, اور اس خاسین کا روٹ ہے خاسین حمزہ, جیسے جو ہے کسی کو سزا کے طور پر جو ہے کہا جائے, جیسے خسا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کتے کو دھتکارنا کے در در, کسی کو ذلیل اور خوار سمجھ کر نفرت کے طور پر دور کرنا, تو ہم نے تمہیں جو ہے وہ دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا. فجعلناها نکالا پھر ہم نے جو ہے تمہیں جو ہے وہ عبرت بنا دیا. نون کاف لام جو ہے یہ کہتے ہیں کسی کو عبرت ناک سزا دینا, اصل میں یہ چین کو کہتے ہیں, زنجیر بیڑی کو, جیسے کسی کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں, تو جیسے کسی کو اگر ہتھکڑیاں لگ جائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, تو اور دور سے پتا چل جاتا ہے عبرت, تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اس طرح پھر ہم نے تمہیں عبرت ناک سزا دی. لما بینا یدیہا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھی, وما خلفہا اور جو پیچھے تھے, وموعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے جو تھی یہ واز تھا نصیحت تھی. تو موعظۃ جو ہے وہ عین زے کو کہتے ہیں اور ایسا واز جس سے دل نرم ہو جائے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کا امت مسلمہ کو احترام اور ادب کرنا چاہیے, ہمارے مردوں کو بھائیوں کو باپوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ یہودیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے سب کا احترام نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آج کے اس سبق سے جو ہمیں عمل کے اصول ملتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے ہم تھام لیں, دوسری چیز ہم امت وسط ہیں, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیغام دوسروں کو پھیلانا ہے بتانا ہے, تیسری چیز جو ہے وہ شکر گزاری ہے, چوتھی چیز استغفار ہے, اور پانچویں چیز جو ہے وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نعمتیں پا کر جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں احسان کا درجہ اختیار کرنا, اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور عمل کے لیے اصول نکالنے چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.